آج شب ایک خاص شب ہے، رحمت للعالمین کی شب رحلت ہے، سبط اکبر کی شب شہادت ہے، بڑی عظیم شب اور بڑی عظیم تاریخ کہ پورا عالم ہمیں سوگوار دکھائی دیتا ہے۔ موضوع ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا، ظاہر ہے خود حضرت سرکار رسالت اور سبط اکبر سلام اللہ علیہ اجمعین کی جو ذات والا صفات ذوات مقدسہ ہیں، ان کو موضوع گفتگو بنا جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے۔ لیکن بصیرت ایک اہم موضوع ہوتا ہے زندگی میں، کہ بصیرت پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہے، اس کے بعد یہ کہ اس کے جو مصادیق ان ذوات مقدسہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بصیرت کیا چیز ہے؟
دیکھیے، بصیرت لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے اور تو علم و آگہی کے معنی میں ہے۔ انسان کے اندر علم و آگہی ہونا چاہیے، اور جو بھی ہماری گفتگو ہو، چونکہ مذہب اسلام کو ہم مذہب علم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے،
صحیح،
پڑھنے لکھنے اور کی گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن اس کی عظیم ترین کتاب ہے، وہ بھی علم و آگہی کی کتاب ہے۔ لہٰذا یہ بصیرت اسی پس منظر میں ہے، اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے۔ بصیرت یعنی آگہی،
یہ خاص آگہی کو کہتے ہیں، یہ کہ کیونکہ معاف کیجیے گا، بصیرت بہت سے لوگ،
بصیرت مسئلہ یہ ہے کہ دینی آگہی اس میں لگاتے ہیں لوگ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگہی کا مطلب یہ ہے کہ جاننا، حق کا جاننا۔
صحیح، معاف کیجیے گا، ایک سوال یہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے ذہن میں ابھرے کہ ایک پڑھا لکھا سماج ہے، مثال کے طور پر ایک متدین سماج ہے، وہاں بھی اس بات پر تاکید کی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے اس بات کا کہ بصیرت بہت ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک متدین سماج میں، پڑھے لکھے سماج میں اس بات پر تاکید کیا معنی رکھتی ہے؟
وہی ہے کہ آپ بصیرت بہت ضروری ہے، یعنی آپ کے اندر وہ آئی کیو، جس کو ہم آج کل کے زبان میں بولتے ہیں، کہ انسان کے اندر وہ ہونا چاہیے کہ جس کے تحت حق کو آپ درک کر سکیں، حق کے ادراک کی قوت کو بصیرت ہم کہہ سکتے ہیں،
حق کے ادراک کی قوت کو حق کو پہچان سکیں،
حق کو سمجھ سکیں۔
صحیح،
اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے قرآن نے خود بھی اہتمام کیا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوائل بعثت میں ہی جب دعوت کا حکم دیا گیا تو کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے، قل ہاذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرتن،
صحیح،
ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں علم و آگہی کی بنیاد پر۔ یعنی کسی کو جہل میں رکھ کر، جہالت میں، فریب میں رکھ کر کوئی بات کہنا اور سمجھانا یہ درست نہیں ہے، اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ جو بات بھی کی جائے، ہاں، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کے کوئی بات کہنا، جس کو آپ عام زبان،
یہ تو معمول،
عام طور پر لوگ، یہ ہاں آج کی دنیا کا جو معمول ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہچاننا اور جاننا ضروری ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہا ہے، اور کس کو مانتا ہے، کس دین کا جاننے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کہیے کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہونے کا مطلب بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام
کیا مطلب ہے،
کیا مطلب کیا ہے، یعنی جس کو یہ وہ چیز ہے کہ اسی چیز کتاب علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے اپنی گفتگو میں کہ وہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی بعض مقامات پر کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جو آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو ان سے کہہ دیجیے یہ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ اسلام لائے ہیں، کلمہ پڑھنے سے صرف اسلام تک پہنچے ہیں، ابھی ایمان کے، ہاں، ایمان کے دائرے میں پہنچنے کے لیے ان کو اور دوسری منزلیں طے کرنی ہیں۔ تو یہ عرفان اور یہ کہ ہم کس مرحلے میں ہیں، اسی کا نام بصیرت ہے۔ اور اس کو بہرحال پیغمبر کو بھی حکم دیا گیا، اور اسی میں، اسی آیت میں امام پیغمبر نے کے ذریعے سے خدا نے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نہ صرف آپ بلکہ انا و من اتبعنی، میں بھی اور وہ جو میرا مکمل پیرو ہے، جو میرا تابع و فرما بردار ہے وہ بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تو تمام کمیوں کو تاہیوں اور تمام نقص و عیب سے مبرہ ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں.
صحیح.
یعنی یہ بصیرت نہ ہو تو انسان مسئلے شرک تک پہنچ سکتا ہے.
صحیح، بصیرت اگر نہ ہو تو انسان مشرک ہو سکتا ہے. یہ کیونکہ پروگرام اس طرح کا ہے کہ جس میں سماجی، اجتماعی، حتی طبی اور بہت سے تربیتی امور پر گفتگو کی جاتی ہے اور سب کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور حسب ضرورت موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، اور زندگی کے مختلف گوشوں میں زندگی کے یہ کوشش کرتا ہے کہ ناظرین کی مدد کرے، وہ وہاں پر جو کچھ ان کے مسائل ہیں ان کو ایک جواب ملے اور جواب دینے کی کوشش کرے ان کے مسائل کو. غلام، میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس پروگرام کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ زندگی کے مختلف گوشوں کو یہ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے پروگرام میں، اور اگر اس گوشے میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے بتایا کہ بصیرت ایک اہم عنصر ہے زندگی کا، اس کا فائدہ کہاں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اپنی زندگی میں؟
دیکھیے، تمام زندگی کے تمام مواقع جو ہیں ان میں انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ولو یہ لفظ بصیرت استعمال کرے یا نہ کرے.
جی،
مثال کے طور پر اگر کسی کا بچہ مریض ہو گیا، گھر کے اندر کوئی مریض ہو گیا، تو بھی آدمی پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ان سے سوال کرتا ہے کہ کون سا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، میرے بچے کو جو میں لے جاؤں تو وہ وہاں اس کو فائدہ پہنچے اور وہ صحتیاب ہو جائے. اس کے لیے وہ چار آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہیے لے کے. تو یہی کہ کس کے پاس جانا چاہیے، کہاں یہ بچہ اچھا ہو سکتا ہے، کہاں اس کو صحت نصیب ہو سکتی ہے. تو یہی چیز ہے علم و آگہی، کہ انسان اگر بچے کو علاج کے لیے بھی کہیں لے جا رہا ہے تو پہلے یہ طے کرتا ہے کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اور جو واقعاً صحیح ہمارے بچے کو اچھا کر دے اس کے پاس لے کے جائیں گے. تو آپ زندگی کی تمام راہوں میں کیا کھائیں، کیا کون سا پھل کھائیں، کون سا پھل نہ کھائیں، کون سی غذا کھائیں، کون سی غذا استعمال نہ کریں، ہم کو ڈائبٹیز ہے تو ہم کیا استعمال کریں، کیا نہ کریں، یہ تمام سب چیزیں
اور آگے بڑھیں گے. پھر ہم
زندگی کے جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں ہم کو پہنچنا ہے. خدا کی طرف سے، جس کو ہم عام طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے. تو اب یہ راہ جو ہے اس کو کیسے طے کریں، یہ دین اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے. تو اب دین کے سلسلے میں کون سا دین اختیار کریں، کون سا دین اختیار نہ کریں، کس کو مانیں، کس کو نہ مانیں، یہ تمام سب چیزیں اب دوستوں سے لوگ عام طور پر آگاہ ہوتے ہیں. آج کے دور کی جو بہت بڑی مشکل ہے اور بہت بڑی بات ہے، وہ جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر اپنے دوستوں سے تو واقفیت رکھتے ہیں، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، یہ ہمارا دوست کیسا ہے، کیا ہے. ممکن ہے کہ وقت ہم اس کے ساتھ رہے ہیں اس سے کچھ واقفیت ہم کو ہو جاتی ہے ساتھ میں رہنے کی بنا پر، لیکن جو بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے.
بڑی اہم بات ہے،
یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے آگاہ ہوں.
شاید میں سمجھتا ہوں ابھی بہت سے لوگ ہم میں ایسے ہوں کہ جو جن کے لیے یہی بات عجیب ہو کہ ہمارا کوئی دشمن ہے،
ہمارا کوئی دشمن، ہمارا کوئی دشمن نہیں، کچھ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اب لوگ پیسے کے ذریعے آتے ہیں نا، لوگ شہرت کے ذریعے آتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ سیاست، جس کو کلی طور پر سیاست مدن سے جس کو تعبیر کیا گیا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، لوگ سیاسی دوں پیچ کے ساتھ آتے ہیں، اور دشمن خاص طور پر وہ اپنے آپ کو، اپنی دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ بھائی کہہ دے کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور میں تم کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ تو اپنے وسائل بھی چھپا کے رکھتا ہے، خود کو بھی مخفی رکھتا ہے، حتیٰ قتل کے بعد بھی اپنے چہرے کو ظاہر نہ ہونے پائے اس کے اہتمام کرتا ہے. لہذا دشمن تو خاص طور پر یہ کوشش کرتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر ہم اپنے دشمنوں سے آشنائی پیدا نہ کریں اور اپنے دشمنوں سے واقفیت پیدا نہ کریں تو یہ بڑا اہم رلہ ہوتا ہے.
وہ بھی اس پراشوب دور میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں.
بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ خود جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں, آپ نے کہیں پہ بھی دشمن کی کو پہچانوانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, کسی طریقے کی کوئی تعامل نہیں کیا. آپ کے حقیقی چچا تھے, حقیقی چچا ابو لہب, لیکن صاف صاف طور پر آپ وہ سورہ پورا نازل ہوا اور تبت یدا ابی لہب و تب ماغنا
نو بے نقاب کر کر دیا.
اس سورہ کے ذریعے سے ایک پیغمبر کے چچا کی کوئی رعایت نہیں کی, دشمن کو بے نقاب کر دیا. اس لیے کہ وہ معاشرے میں اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا تھا اور وہ دوست بن کر کے, ہم رسول کے چچا ہیں, لوگوں کے سامنے ارے بھائی یہ بیوقوف ہے, یہ نہیں جانتا ہے, مجمع عام میں آ کر کے یہ جو باتیں کرتا ہے, اس کو یہ سحر زدہ ہے اور یہ دیوانہ ہو گیا, یہ مجنوع ہو گیا, اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ آ کر کے پیغمبر کو لوگ جو ان سے قریب ہونا چاہتے ہیں ان سے دور کریں. تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کو پہچانوانا ضروری ہے. دشمن ہم کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ کوئی رعایت, وہ چچا ہی کیوں نہ ہو, رعایت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ درس ہے پیغمبر. یا آپ دیکھیے, اب ایک شخص جو ہے وہ شام کا رہنے والا, شامی پروپیگنڈوں سے اس کو یعنی پوری طریقے سے مسموم کر دیا گیا ہے, اس کے وجود کو اہل بیت علیہ مصر. وہ شام ہے کہ جہاں علی بن ابی طالب کی شہادت کی جب خبر پہنچتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ علی مسجد میں شہید کر دیا گیا. آیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ یعنی وہ فساد کہ جہاں علی بن ابی طالب نماز بھی پڑھتے تھے, اس پر لوگ حیرت کر رہے ہیں وہ مسجد میں کیوں شہید ہوئے. بے بصیرتی اس حد تک ہے. تب اس ماحول سے آیا ہوا ایک شخص, تب اس کے لیے آتا ہے, وہ حضرت علی کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے, گالیاں دینا شروع کرتا ہے. جب سب کچھ کہتا ہے تو امام حسن کے سامنے کہہ رہا ہے. ایک عام لوگ ہوتے, ہم میں سے ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے یار کہ مان باپ کو گالیاں دے رہا ہے, ہم بھی ویسے ہی دو چار مکے اس کو جوڑ دیتے, اس کو جو چیز بھی اگر کچھ نہ ہوتا تو ہم ایک ٹھیلا ہی اٹھا کر کے اس کو مارتے. اس کو کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, ہم باپ کی برائی نہیں سن سکتے, نہیں چیز کر سکتے. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی کام بے بصیرتی کا اچھا نہیں ہوتا, بغیر سوچے سمجھے. وہ شخص جانتا نہیں ہے, جاہل ہے, جاہل کے ساتھ جہالت سے پیش نہ ہو. جاہل کے ساتھ جہالت سے تم پیش آؤ گے تو تم بھی جاہل کہے جاؤ گے. تو ہم نتیجے کے طور پر خاموش رہے. جب وہ اپنا سب کچھ کہے ہوئے کہ خاموش ہو گیا تو کہنے کے لگتا یہ ہے کہ تو یہاں تاتا آیا ہے اور نوارد ہے, لہذا تو نہیں پہچانتا اور لگتا ہے کہ تو مسافر ہے, اگر کوئی چیز کسی چیز کی پریشانی ہے تو مجھ سے بتا, کھانا نہیں کھایا ہے تو پہلے چل, کوئی تکلیف ہے, کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے بتا. اس کے بعد پھر اس کو لے آتے ہیں اپنے ساتھ, لے جا کر یہ کھانا کھلاتے ہیں, اس کو لباس دیتے ہیں, سب چیز دلا کر کے اب اس کو یہ بتانا بتاتے ہیں کہ یہ جو شخص تمہارے سامنے ہے اس کو پہچانو کہ وہ اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں عملی شناخت. ایک زبانی طور پر کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کا نواسا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. جو آج کل کا زمانہ ہوتا ہے, ہر آدمی جا کر کے اپنے کو ترمخواہ بن کر کے وہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے. اس طریقے سے کہتے تو شاید ممکن ہے کہ وہ یہ پہچان لیتا, لیکن عملی شناخت نہ ہوتی, وہ شناخت نہ ہوتی کہ جس کے بعد انسان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے. وہ آیا, آنے کے بعد عملی طور پر امام نے اس کو اپنی شخص پہچان کروائی اور اپنے ذریعے سے اپنے باپ کو پہچانوایا. اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ایسا ہے تو باپ بھی ایسا ہوگا, نانا بھی ایسا ہوگا. اب وہ پہچانوایا اور آنے کے بعد جب تو اس نے کہا میں تو آپ کا آج تک دشمن تھا, آپ کے بارے میں یہ سنا تھا, آپ مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا, اور اب آج سے مجھ سے بڑا دوست کوئی نہیں. تو یہ دوستی اور دشمنی یہ آگہی کی بنیاد پر ہوتی ہے. انسان کو جیسا معلوم بتایا جائے گا ویسا سمجھے گا. لہذا ضرورت ہے کہ انسانی زندگی میں ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اچھے ڈاکٹر کا تلاش کرتے ہیں, اچھے وکیل اپنے مقدمات کے لیے تلاش کرتے ہیں, جو سب سے بڑا وکیل ہے وہ ہمارے مقدمہ لڑے, جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے علاج کرے. تو یہ سب ساری چیزیں جو اہتمام ہم کرتے ہیں, تو پھر ہم کو بصیرت و آگہی کی ضرورت ہے دین کے مرحلے میں بھی. ہم اس خدا کو مانیں جو ہمارے کام آ سکے, ہم اس رسول کو مانیں کہ جس کی تعلیمات ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکیں, ہم اس راستے پر چلیں کہ جو ہمارے لیے راستہ مفید ہو اور ہماری نجات کا باعث.
صحیح, میں سمجھتا ہوں کہ یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو شاید وہی ہے کہ آپ تمام ہستیوں نے بے بصیرتی سے مقابلہ کیا ہے اور آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ سماج اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے اور ترقی کے منازل کو طے کرے بآسانی. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. حضرت حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں, بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ ان احسن الحسن الخلق الحسن, سب سے پیاری اور خوبصورت نیکی نیک اخلاق ہے. خاص طور سے آج کل کے دور میں کہ جو اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے دشمن نے, ایسے ماحول میں میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان اپنے کردار سے اور نیک اخلاق سے اپنی حقانیت اور اپنے دین کے حسن کا لوہا منوا سکتے ہیں دنیا والوں سے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب مولانا ولی الحسن صاحب قبلہ سے. جناب, اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ان ذوات مقدسہ نے, خود حضرت پیغمبر نے یا آپ کی جو آل طاہرین ہیں, بے بصیرتی سے کس طریقے سے مقابلہ کیا ہے, کس طریقے سے کاوشیں رہی ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. یہ خود ایک بہت بڑا عظیم موضوع ہے مفصل. جی,
میں اس سلسلے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت ہی اہم پہلو جس کی طرف لوگ توجہ عام طور پر نہیں دیتے ہیں, وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جہالت, سب لوگ دور جاہلیت سے جس کو تعبیر کرتے ہیں اور وہ گمراہی اور ضلالت کا دور جو تھا, اس سے پیغمبر اسلام نے نکالنے کے لیے جہاں 360 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی, پرستش کی جاتی تھی, ایک ایسے ماحول میں 3 سال تک مسلسل پیغمبر اسلام نے, تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے, 3 سال تک صرف اور صرف ایک پیغام دیا ہے اور کہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو اللہ ایک ہے اور نجات پا جاؤ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیغام نہیں ہے. 3 سال تک صرف لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام. یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ جہاں جہالت ہو, نادانی ہو, نافہمی ہو, گمراہی ہو, وہاں مبلغ کے لیے ثبات قدم ضروری ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی تو اب سب ساری دنیا اس کے ساتھ ہو جائے گی. اپنے عزائم اور اخلاق حق کے لیے انسان کو ثبات قدم کی ضرورت ہے, استقامت کی ضرورت ہے. ممکن ہے کہ ایک چیز کے لیے 40 سال تک آپ کو مسلسل کوشش کرنا پڑے, برسہ برس تک آپ کو اس کے لیے تگودو کرنا پڑے. تو اس کے لیے آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہوں, مستقل طور پر آپ کوشش کرتے رہیں. آپ کا کام ہے لوگوں کو آگہی پہنچانا. تو اب یہ تو صرف پہلا مرحلہ تھا جس میں پیغمبر اسلام نے یہ طریقہ اپنایا کہ 3 سال تک مسلسل یہی کہتے رہے, ایک ہی بات کو دہراتے رہے. تو اب مسلسل جنگیں شروع ہوئیں, مدینہ منورہ میں پہنچے. آپ نے 80 جنگیں لڑی ہیں دشمنوں سے, ایک کے بعد ایک, اور اس غزوہ سرایا, کہیں خود گئے, کہیں اصحاب کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. جنگوں سے ہی نہیں کام لیا بلکہ صلح کرنی نوبت آئی تو صلح حدیبیہ جیسا معرکہ سر کیا جس کو خدا نے خود فتح مبین سے تعبیر کیا. تب یہ زندگی کے مراحل اور لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے, اس طریقے کا رویہ ہے کہ جس میں آپ کو صاحب خلق عظیم کہا جا رہا ہے. کسی ایک فرد نے بھی یہ نہیں کہا کہ پیغمبر اسلام نے ہمارے ساتھ بد اخلاقی. ابھی آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس کی گفتگو کر رہے تھے تو اب آپ دیکھیں کہ خود پیغمبر نے کس طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے. ایک شخص ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ایک یہودی ادھر سے گزرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں, موقع اچھا ہے, دشمن تھا آیا سینے پہ سوار ہو گیا, شمشیر گردن کے اوپر رکھی اور کہا یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا. اب بتا بتائیے ایسے موقع پہ جب آدمی سو رہا ہو ایک دفعہ آنکھ کھلے اور سامنے کوئی
مسلح دشمن
اور سر سینے پہ سوار نظر آئے تو آدمی کا رد عمل کیا ہوگا. لیکن پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ نہایت ہی خلق عظیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ وہی بچائے گا کس نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا. یعنی وہ یہودی تھا, موسیٰ کا ماننے والا تھا,
اسی اعتبار سے
کہا موسیٰ کو جس نے, تو اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتا کہ فرعون سے موسیٰ کو بچانے والا کوئی تھا نہیں تھا. فرعون اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں راشہ پیدا ہوا, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اب پیغمبر وہاں سے اٹھے بلند ہوئے. اس کے بعد پھر وہ اس کے سینے میں سوار ہو گئے, کہنے لگے یہ بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا, مجھے تو میرے خدا نے بچا لیا. تو اس نے کہا مجھے محمد کا اخلاق بچائے گا.
اخلاق کا کلمہ پڑھایا,
اخلاق گواہی دی. ایسا نہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا فوری طور پر, پہلے اسلام نہیں لایا, پہلے اس نے اخلاق محمدی کا کلمہ پڑھا. تو آج کا مسلمان جو ہے وہ اگر مسلمان ہے واقعی معنی میں تو یہ اخلاق پیغمبر اپنے اندر پیدا کرے.
میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور کی اہم ضرورت یہی ہے,
ضرورت یہ ہے کہ انسان دشمنوں کے ساتھ بھی دوستوں کے ساتھ بھی
ایک وہ
بصیرت اور آگہی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر پڑھا لکھا ہے تو پھر وہ علمی اعتبار سے گفتگو کرتا ہے, یہ نہیں کہ جاہلانہ انداز میں اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاہلانہ انداز کوئی پسند نہیں کرتا. آج کے معاشرے میں بیوی بچوں کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے, ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں زد و کوب بہت پسند کیا جاتا ہو اور اسی کے ذریعے سے لاٹھی کے زور کے اوپر بھی ہر کام کرایا جاتا ہو اور لوگ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی عیب نہ سمجھتے ہوں, لیکن آج کے دور میں تو کسی طریقے کی تن کلامی بھی قابل برداشت نہیں ہوتی چل جائے کہ ہاتھ اٹھائے گا.
صحیح.
تو اب ایسے ماحول میں علمی اور بصیرت کے ذریعے سے, علم و آگہی کے ذریعے سے, قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے, بصیرت کیا ہے بھائی, علم و آگہی, قرآنی تعلیمات ہوں گی تب تو ہم وہ راہ اپنائیں گے جو قرآن کی راہ ہے.
بالکل.
اگر ہم اپنی علمی سطح کو بلند کریں اور اس مرحلے میں آئیں, چاہے وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی بڑے آدمی نے, کسی بھی اچھے مفکر نے, کسی نے دنیا میں یہ بات کہی ہے کہ صاحب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس پر عمل کرے. ہم نہیں کہتے بھائی قرآن کے اوپر قرآنی تعلیم پر عمل کر رہا ہے, کسی بھی بڑے شخص نے, کسی مفکر نے یہ بات کہی ہے تو وہ بات اگر اسلامی قوانین و اصول کے تحت ہے, اس لیے کہ دین فطرت ہے اسلام, فطری قوانین کے تحت ہے, تو پھر ظاہر اس پر عمل کرنا چاہیے. اور امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی یہی انداز نظر آتا ہے.
بالکل. میں تھوڑی دیر کے لیے ولی صاحب یہاں گفتگو روکتا ہوں. ابھی تک بات یہ ہوئی کہ جو بصیرت, جو آگہی ہوتی ہے یا جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو ہم معلومات حاصل کرتے ہیں, وہ صرف رزق کی حد تک, اس حد تک کہ بس ہمارے رزق کا انتظام ہو جائے اس دنیا میں, جبکہ رزاق کے دین کی معرفت بھی ضروری ہے کہ جو رزق دے رہا ہے کہ اس کے دین کو بھی ہم پہچانیں. رحلت کے حوالے سے, امام کی شہادت کے حوالے سے اگر آپ چند جملے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں تو انشاءاللہ معذور.
کہ دونوں کی رحلت میں ایک اہم پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا آخری مرحلہ, مسجد میں آتے ہیں, آخری وقت ہے, آخری پیغام ہے ساری دنیا کے لیے. اب ایسے میں پیغمبر اسلام کہتے ہیں اگر کسی نے میری طرف سے کبھی بھی کوئی تکلیف محسوس کی ہے, کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو میرا آخری وقت ہے, میں جانے والا ہوں لقاء اللہ کے لیے, نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے. لیکن اگر کوئی اتفاق سے کوئی, تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے, انتقام لے سکتا ہے, اسی دنیا میں لے لے, دنیا میں کون سا آپ کو ایسا رہبر ملے گا تاریخ پوری تاریخ بشریت میں کہ جس نے یہ کردار پیش کیا ہو کہ آخر وقت میں اپنے ان لوگوں کے درمیان جن کو جو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, جو آپ کے پیروں ہیں, آپ کے مطیع و فرماوردار ہیں, وہ ان سے آ کر کے یہ کہے کہ اگر تم میں کسی کو کبھی بھی کوئی تکلیف ہو, کبھی بھی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں, ایک تو یہ اعلان اس بات کا گواہ ہے کہ پیغمبر کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی, اور دوسری چیز طرف لوگوں کے درمیان یہ پر کہ تم کہیں بھی ہو, کسی بھی حیثیت کے مالک ہو, کسی مقام پر بھی فائز ہو, جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کا تم پر حق ہے, ان کو تکلیف پہنچانا تمہیں ہرگز روا نہیں ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ, ایک موقع کے اوپر آپ ناقب سوار ہو رہے تھے, اس وقت ایک چابک میرے لگ گئی. پیغمبر اسلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لو چابک منگوایا, منگوا کے حوالے کر دیا, کہا اس سے انتقام لو. آپ اس وقت ننگی پیٹ تھی آپ کی, اور آپ اس وقت, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی ویسے ہی ہو جائیں, میں ننگی پیٹ, میرا میں کپڑا نہیں تھا میرے بدن پر, لہذا اس موقع آپ بھی پیغمبر اپنی قمیص اتار دیتے ہیں, پیراہن اتار دیتے ہیں, کہ لو حاضر ہیں انتقام لے لو. وہ بڑھ کر کے آپ کے پشت مبارک کا بوسہ لیتا ہے, کہتا ہے کہ میری کہاں مجال, میں نے تو صرف یہ چاہا تھا کہ آخر وقت ہے آپ کا, آپ کا ایک بوسہ میں لے لوں. یہ اخلاق اور یہ محمدی کردار. اسی طریقے سے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی بھی شب رحلت ہے. آپ دیکھیں کردار سازی کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمونہ اور سرمشق ایسے افراد کو بنائے کہ جن کے ہاں کہیں سے کوئی جھول نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کو آخرے وقت میں زہر دیا گیا. صحیح. پوری تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا. کس نے زہر دیا یہ بھی تاریخ نے بتایا ہے کہ وہ امیر شام کی طرف سے لایا ہوا زہر تھا, جو خود ان کی بیوی نے ان کو دیا تھا, لیکن کوئی تاریخ کہیں سے بھی یہ نہیں بیان کرتی کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کوئی انتقام لیا ہو. جس طریقے سے باپ نے شہد کا شربت اپنے قاتل کے لیے دیا, اس سے کم یہ مرحلہ نہیں تھا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی علم و بصیرت اور آگہی کے تحت وعظ و غضب سے دور ایسا مظاہرہ کیا کہ کہا کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اس نے جتنا میرے ساتھ کیا بس اسی حد تک انتقام لیا جا سکتا ہے, اور اگر معاف کر دو تو بہتر ہے, اگر معاف کر دو تو بہتر ہے. یہ طریقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ دشمنوں کو بھی وہ معاف کر دیتے ہیں. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ کیا ہے وہ تو آپ حضرات کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے. یہ وہ اخلاقی کردار ہے کہ جس کی سوائے محمد و آل محمد کی کہیں مثال نہیں مل سکتی, اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جب ان کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کاش ہم اپنے اندر وہ جوہر بھی پیدا کریں, وہ کردار بھی پیدا کریں جو محمد و آل محمد کا رہا ہے.
الحمدللہ لنا زینن ولا تکونو لنا شینا, یہ بہت ہی معروف جملہ ہے حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ تمام ذوات مقدسہ نور واحد ہیں, اور یعنی آپ کا جملہ ہے, یعنی ہر امام کا جملہ ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو اور باعث ننگ و آر مت بنو. یہ ظاہر ہے اسی صورت میں ہوگا جب ہم خلق عظیم کو اپنائیں, خلق حسن کو اپنائیں, اپنی زندگی کی زینت بنائیں. زندگی تبھی بنتی ہے, سنورتی ہے, نکھرتی ہے جب اخلاق اس کے اندر پایا جاتا ہو. میں شکر گزار ہوں مولانا ولی الحسن صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی, خدا آپ کو جزائے خیر دے, اور تمام ناظرین کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا اس پروگرام میں ساتھ دیا. زہرا کا چاند, ابن علی مصطفیٰ کا نور, جس کی جبیں سے پھوٹ رہی ہے شعائے طور, رقصاں ہے جس کی آنکھ میں ادراک کا سرور, جس کی ہر ایک ادا سے نمایاں نیا شعور, چپ رہ کے جس نے باغ حکومت کی موڑ دی, کھولی زبان تو ظلم کی زنجیر توڑ دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.